أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر البحر الزاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين مقاصد قيام عاشوراء کی مناسبت سے چند معروضات آپ کی خدمت میں عرض ہوا ان مقاصد میں سے ایک جو مولا امام نے بیان فرمایا ہے وہ امر بمعروف اور نہی عن منکر آپ مدینے سے نکلتے ہوئے مکے سے نکلتے ہوئے اعلان فرماتے ہیں انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وانما خرجت لطلب الاصلاح في امتي جدي وان امر بالمعروف وانهى عن المنكر واسير بسيره جدي وابي فرماتے ہیں کہ میں خودخواہی کے لیے خوش گزرانی کے لیے طغیان کے لیے نہیں نکلا ہوں ظلم کرنے کے لیے نہیں نکلا ہوں عام طور پر جو قیام ہوتے ہیں سیاسی اقدامات ہوتے ہیں خوش گزرانی مفاد پرستی ظلم ستم ایسے مقاصد ہوتا ہے تا پورے تاریخ میں دیکھیے حکمران سیاست مداروں کے حرکتوں کے اہداف و مقاصد میں ان مقاصد کے لیے نہیں نکلا ہوں انما خرجت میں نکلا ہوں لطلب الاصلاح اصلاح امت کی طلب میں یہ ایک اہم نقطہ ہے اصلاح فرماتے میں اصلاح کرنا نہیں اصلاح کی طلب میں نکلا ہوں یعنی اصلاح ہو جائے نہ ہو جائے میری ذمہ داری اصلاح کی کوشش کرنا اصلاح معاشرہ اصلاح امت امام کا ہدف اور سارے امام کے ماننے والوں کا ہدف ہے معاشرے میں جو برائیاں ہیں جو منکرات ہے جو گناہان ہیں اس کے سامنے احساس مسئولیت کرنا چاہیے کیوں ایسا ہے ایک بہت بڑے عالم تھے تقریباً اواخر زندگی میں مسلسل گریہ کرتے تھے جب اس سے پوچھا کہ آپ کیوں گریہ کرتے کہتے ہیں میرے شہر میں غیر مسلم رہتے ہیں اب اگر میں مر جاؤں اور مجھ سے پوچھے کیوں یہ غیر مسلم رہے تم نے اس سلسلے میں کیا کیا تو میرا جواب کیا ہوگا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے اب صرف یہ ایک مثال ہے بہرحال اسلام میں امر معروف نہی عن منکر کا دائرہ بہت وسیع ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں نکلا ہوں اصلاح امت کے طلب میں بس اصلاح معاشرہ کرنا اصلاح امت کرنا یہ عظیم ذمہ داری ہے احساس ذمہ داری کرنا چاہیے اس کو مزید وضاحت فرماتے ہیں ام ان آمر بالمعروف و انہا عن المنکر اصلاح سے میرا مقصد یہ ہے کہ امر معروف کروں تمام خوبیوں کو معاشرے میں زندہ کروں وانہا عن المنکر تمام برائیوں سے روکوں واسیر بسیرت جدی او ابی میں اپنے نانا کی سیرت پر چلوں اور اپنے والد کی سیرت پر چلوں اصلاح معاشرہ کرنا نہی عن منکر امر معروف کرنا حکومت اسلامی بنانا سب کے سب سیرت پیغمبر بھی ہے سیرت مولا علی بھی ہے تو یہ آپ نے اعلان فرمایا میرے قیام کا یہ مقصد امر معروف اور نہی عن منکر ہے باقی جو مقاصد بیان فرمایا وہ بھی عام طور پر اسی عنوان کے اندر آتا ہے یہ بڑا عنوان ہے امر معروف اور نہی عن منکر اہم چیز ہے کہ ہمارے معاشروں میں اس پر کافی توجہ کی ضرورت ہے اگر اس پر توجہ ہو جائے معاشرے سے برائیاں ختم ہو جائیں گی. حدیث میں ارشاد ہوتا ہے کہ امر معروف نہی از منکر کے ذریعے امن و امان معاشرے میں قائم ہوتا ہے. امن و امان معاشرے میں قائم ہوتا ہے. امر معروف نہی از منکر کے ذریعے حلال کمائی ہوتی ہے, حرام خوری ختم ہوتا ہے. امر معروف نہی از منکر کے ذریعے باقی تمام فرائض الہی پر عمل ہوتا ہے. تو سخت تاکید ہے امر معروف نہی از منکر کا. آپ خطبہ منا جو معروف خطبہ ہے ضرور آپ نے مطالعہ کیا ہے, بہت اہم خطبہ ہے مقصد کربلا سمجھنے کے لیے, اور بہت مفصل اور طولانی خطبہ ہے. اس میں فرماتے ہیں کہ خدا نے یہودی علماء اور عیسائی علماء کی مذمت کی اس بنا پر کہ انہوں نے امر معروف کو ترک کیا, نہی از منکر کو ترک کیا. اس وجہ سے یہودی اور عیسائی علماء کی مذمت کی. اس کے بعد امام وہی اصحاب پیغمبر اور شیعیان مخلص سے فرماتے ہیں ایہت العصابہ, اے وہ گروہ جو مشہور ہے معروف ہے, آپ کا بڑا مقام ہے معاشرے میں, اصحاب پیغمبر کا بڑا مقام ہوتا تھا, آپ کی عزت اسلام کی وجہ سے ہے, آپ کا جو مقام ہے, آپ جب سفارش کرتے ہیں کوئی نہیں ٹھکراتا ہے, آپ کا وقار بادشاہوں کی طرح آپ کی حیبت اور آپ کا مقام ہے وقار, یہ سب اسلام کی بدولت تمہیں ملی ہے. اب اسلام پر جب حملہ ہوتا ہے, اسلام کی جب خلاف ورزی ہوتی ہے, تمہیں کوئی فکر نہیں ہوتی. اسلام کے راہ میں نہ مالی قربانی دیتے ہو نہ جانی قربانی دیتے ہو, بلکہ کسی کی دشمنی بھی مول لینے کے لیے تیار نہیں. اپنے آبا و اجداد کے عہد و میعاد کا تمہیں بڑا احساس ہے, لیکن خدا و رسول کے احکام کے خلاف ورزی کا تمہیں کوئی احساس نہیں ہے. مولا امام مدینے میں آپ کی کسی زمین پر مروان نے قبضہ کیا, حکمران بھی تھا, مروان نے قبضہ کیا, آپ نے تلوار نکالی. آپ کہیں گے مولا امام حسین نے زمین کے لیے تلوار نکالی, نہیں, باطل کو آگے بڑھنے نہیں دینا ہے, ظالم کو آگے بڑھنے نہیں دینا ہے. ایک آدمی صبر کرے گا دوسرے سے غصب کرے گا, دوسرے صبر تیسرے سے, اسی طرح سے ظالم ظالم بنتا ہے, جابر جابر بنتا ہے. ظالم کے ظالم بننے میں 50% ظالم کا گناہ ہے, 50% مظلومین کے تحمل اور برداشت کی وجہ سے وہ ظالم بنتا ہے. تو امام نے تلوار نکالی اور دعوت دی. حلف الفضول میں جو پیغمبر کے ساتھ شریک تھے, پیغمبر کی سیرت میں ہے کہ آپ اعلان نبوت سے پہلے کسی دہاتی نے مال لایا تھا مکہ میں بیچنے کے لیے, تو قریش کے کسی اہم شخصیت نے وہ مال اس سے لے لیا, خرید لیا, پھر پیسے دینے سے انکار کیا. اب وہ بیچارہ دیہات سے آیا کیا کر سکتا ہے, وہ بھی قریش کی اہم شخصیت کے مقابلے میں. تو اس نے فریاد کیا تو مکے کے چند جوان, خود پیغمبر بھی شامل تھے, ابھی پیغمبر نے اعلان نبوت نہیں, جوان ہی تھے, نہیں کیا تھا, اتحاد کیا حلف الفضول کے نام سے, اگر کسی پر بھی ظلم ہو جائے مل کر اس سے دفاع کریں گے. اس کا نام حلف معاہدہ کو کہتے ہیں. تو یہ معاہدہ ہوا اور اس کے مطابق اس قریشی سردار سے زبردستی اس مظلوم کا حق لے لیا. امام نے اس وقت جب مروان نے آپ کی زمین پر قبضہ کیا وہی آواز دی جو حلف الفضول میں پیغمبر کے ساتھ شریک تھے, آواز دی آؤ میری مدد کو. تو زبیر کے بیٹا عبداللہ شقی انسان کہتا ہے کہ میں بھی تیار ہو گیا تھا, چونکہ ہمارے والد بھی اس حلف الفضول میں شامل تھے, اسی لیے میں تیار ہو گیا تھا حسین کے ساتھ دینے کے لیے اور مروان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے. دیکھیں مروان, آپ عبداللہ ابن زبیر کتنی شقی انسان ہے, آپ خود دیکھتے ہیں کہ جب بعد میں وہ 8 سال اس نے خلافت کی مکہ مدینہ عراق اور کچھ علاقوں پر, تو اس دوران پیغمبر پر درود بھیجنے بھی چھوڑ دیا. آل کی بات نہیں ہے, آل کو چھوڑ کر بھی جو درود ہوتے وہ بھی درود بھیجنا ہی چھوڑ دیا. تو کسی نے کہا کیا ہوا ہے, بہرحال زبیر جو ہے اس کی یعنی وہ ہے زوجہ جناب صفیہ ہے, بہر پیغمبر کے عزیز رشتہ دار ہے, بہت عظیم خاتون تھی. تو کہا کہ کیوں ایسا کرتے ہو؟ کہا کہ اس لیے کہ میں جب پیغمبر پر درود بھیجتا ہوں کچھ لوگ گردن اٹھا کے دیکھتے ہیں, یعنی آل محمد خوش ہو جاتے ہیں, فخر کرتے ہیں کہ ہمارے نانا پر درود. دیکھو اس حد تک شقی انسان یہ آدمی تھا, لیکن کہتے ہیں کہ حسین کی مدد کے لیے میں تیار ہو گیا تھا کیونکہ ہمارے والد بھی اس معاہدے میں شامل تھا. مولا یہی فرماتے اس خطبہ میں, تم اپنے آبا و اجداد کے معاہدے کا بڑا احترام رکھتے ہو, خدا و رسول کے ساتھ جو تم نے معاہدہ کیا اس کا خیال نہیں رکھتے ہو. تمہاری اسی وجہ سے یزید گردنوں پر مسلط ہو گیا, مظلوم روز بروز مظلوم تر ہوتے جا رہے ہیں, ظالم روز بروز ظالم تر طاقتور تر ہوتے جا رہے ہیں. منبروں پر مقررین یزید کی مدح و ثنا کرتے ہیں, مجرم کی تعریف کرتے ہیں. بنی عباس کے زمانے میں ایک عالم کا جملہ ہے, کہتے میں گیا سننے کے لیے واعظ کو, دیکھا واعظ خلیفہ کی بڑی تعریفیں کرتے, وہ خلیفہ جو پورا ملک کی مملکت کی تمام جائیداد کو کھاتا ہے, ظلم کرتا ہے, اور عوام خلیفہ کی تعریف کرتے ہیں, عوام کی مذمت کرتے ہیں, تم گناہ کرتے ہو, یہ کرتے ہو, وہ کرتے ہو, یہ عجیب غریب تماشا ہے. تو خدا و رسول کے احکام کا خیال نہ رکھنا, معاہدوں کا خیال نہ رکھنا, تو امام خطبہ منا میں بھی اسی تاکید کرتے ہیں یہودیت اور مسیحیت بھی نابود ہونے کی وجہ یہ کہ امر معروف نہی عن منکر پر عمل نہیں کیا. میں اسی پر عمل کرنے کے لیے نکلا ہوں. پھر وہی خطبہ جو معروف راستے میں آپ نے بیان فرمایا, اگر ظالم حکمران کو دیکھے اس کے خلاف اقدام نہ کرے, یعنی یہ نہی عن منکر امر معروف عملی ہے, زبانی عملی دونوں, فرماتے زباناً اور عملاً اس کے خلاف اقدام نہ کرے, تو خدا اس خاموش انسان کو اس ظالم حکمران کے ساتھ محشور فرمائے گا. تو یہ امر معروف کو مقام قرآن میں لکھے, آدھا صفحہ اصحاب السبت کے بارے میں بیان فرماتا ہے کہ مچھلیاں پکڑنے والے لوگ تھے, ہفتے کے دن ان کو منع کیا گیا تھا مچھلی پکڑنے سے, یہودیوں کے پاس مقدس دن ہے ہفتے کے دن, منع کیا تھا. تو چالاکی کی انہوں نے تالاب بنائے, کچھ حوض بنائے, اور مچھلیاں ہفتے کے دن, قرآن میں ہفتے کے دن یہ مچھلیاں آتی تھی, دوسرے دنوں میں ان کو اندازہ ہوتا نہیں آتی تھی مچھلیاں, تو انہوں نے ہفتے کے دن پکڑنا, ہفتے کے دن تو نہیں پکڑتے تھے, اس طریقے سے کام کرتے تھے کہ مچھلیاں اندر آ جائے پھر پھنس جائے نکل نہ سکے, شکار نہیں کرتے تھے, خدا کو بھی دھوکہ دینا. اب کیا ہوا, انہوں نے خدا کی طرف سے حکم آیا ان پر عذاب نازل ہونا ہے, تو تین گروہ تھے, ایک گروہ امر معروف نہی عن منکر کرنے والے, دوسرے گروہ کہتے تھے کوئی فائدہ نہیں چھوڑ دو, خود قرآن ہی میں ہے یہ الفاظ, امر معروف نہی عن منکر کرنے والوں کو کہتے تھے چھوڑ دو ان کو, یہ سنتے نہیں ہیں آپ خواہ مخواہ, ایسے لوگوں کے ساتھ بات کیوں کرتے ہیں. اور تیسرے گروہ ظاہر شکار کرنے والے, تو خدا نے عذاب نازل کیا جو شکار کرنے والے تھے, ان کو مسخ کیا, وہ بندر بن گئے. البتہ آج کل کے بندر تو وہ نہیں, اس کی نسل اسی وقت ختم ہو گئی, تین دن کے اندر سب مر گئے. یعنی ان جو سائنسدان, کچھ سائنسدان کہتے ہیں کہ انسان بندر سے آیا, بندر انسان سے نہیں ہے, البتہ وہ بھی عجیب بات ہے, بندر انسان بندر سے بنا ہے, تو پھر ایک دن انسان بندر سے بنا, اس کے بعد انسان انسان سے دنیا میں آتا ہے, پھر بندر سے بننا چھوڑ دیا, یہ کوئی بات ہو گئی؟ اگر بندر سے انسان بنتا ہے تو کبھی ابھی بھی نظر آنا چاہیے ایک بندر سے انسان بنتے ہوئے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ نسل ختم ہو گئی جنہوں نے مچھلیوں کو پکڑا تھا, شکار کیا تھا, خلاف ورزی کی تھی. دوسرے گروہ جو نہی عن منکر معروف نہیں کرتے تھے, وہ بھی عذاب نازل ہو گئے, سب مر گئے, صرف وہ گروہ, اس گروہ نے نجات حاصل کیا, اس گروہ کو خدا نے نجات دی جو نہی عن منکر امر معروف انجام دیتے تھے. تو یہ قرآن میں بھی اس پورے داستان کو بیان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے, اور آسمانی عذاب کا حقدار بن جاتا ہے وہ افراد جو نہی از منکر نہیں کرتے, امر معروف نہیں کرتے. ہمارے معاشرے کی بھی شروع سے بھی انحرافات کی وجہ یہی امر معروف نہی از منکر کی طرف ہے. پیغمبر کے بعد اگر اس پر صحیح معنوں میں عمل ہوتا تو کبھی حق نہ حق تک نہیں پہنچتا. تو کربلا میں امام کے قیام کے ایک اہم مقصد یہی ہے. ابھی بھی مثلا کچھ ممالک میں جیسے ایران جیسے ممالک میں محرم کے عشرہ کا نام ہے عشرہ امر معروف نہی از منکر. ہمارے پاس رمضان خود سازی کا مہینہ ہے, اصلاح باطن کا مہینہ ہے, محرم اصلاح معاشرے کا مہینہ ہے. قیام امام حسین اصلاح معاشرے کے لیے, اصلاح امت کے لیے, یعنی دونوں ہماری ذمہ داری. سورہ والعصر میں کیا فرماتے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر, سارے انسان نقصان میں ہیں, یعنی سارے انسان تجارت کر رہے ہیں اور اس تجارت میں نقصان میں ہیں. الا الذین آمنوا, صرف ایک گروہ جن کے پاس ایمان ہے, ایمان لایا ہے, عمل الصالحات, سارے اعمال صالحہ انجام دیے, اور وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, ساتھ ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے, حق کی سفارش کرتے ہیں, حق پر عمل کرنے یعنی حق کی طرف دعوت دیتے ہیں, درحق تواصل بالحق یعنی حق بیان کرتے, تبلیغ دین کرتے ہیں, تبلیغ دین کرتے, دین کو سمجھاتے ہیں, حق کو سمجھاتے ہیں. وہ تواصل بالصبر عمل ہے یہ, کیونکہ عمل کے لیے صبر کی ضرورت ہے, علم کے لیے صبر کی ضرورت نہیں ہے. تواصل بالصبر کنایہ ہے عمل, صبر کی وصیت کرتے ہیں یعنی ایک دوسرے کو دین پر عمل کرنے کی دعوت دیتے. جہاد کے لیے صبر کی ضرورت ہے, خمس دینے کے لیے صبر کی ضرورت ہے, زندان اور جیل برداشت کرنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے, خلاصہ نماز کے لیے, روزہ کے لیے, اس گرمی کی شدت میں روزہ صبر کے بغیر نہیں ہو سکتا. اس لیے روایت میں واستعینوا بالصبر والصلاۃ, روایت میں صبر کے ایک معنی کیا گیا ہے, کیا صوم, روزہ مراد ہے. اور یعنی صبر کے ایک اہم مثال روزہ ہے. واستعینوا بالصبر والصلاۃ, تو عرض یہ کر رہا تھا کہ شریعت میں دیکھیے یہ تاکیدات ہے, تو امر معروف اور نہی عن منکر پر اسلام نے زور دیا اور اس کی یہ اہمیت, اور قیام کربلا کے ایک اہم وجہ یہ امر معروف اور نہی عن منکر. تو اسی لیے محرم میں اس پر توجہ زیادہ ہونا چاہیے کہ ہماری ذمہ داری صرف اپنی ذات بچانے نہیں ہے, اصلاح ہے معاشرہ ہے. لیکن کچھ لوگ عجیب پیغام لیتے ہیں, محرم میں اپنی ذات بھی نہیں ہے, خود اپنی ذاتی عمل بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یعنی یہ عجیب پیغام لیتے ہیں. کہ امام حسین نے تیروں کی بارش میں نماز ادا کی, وہ کیا معنی لیتے ہیں, کہتے ہیں کہ وہ جس نے یاد دلایا اس نے تو نماز نہیں پڑھی, امام کو نہیں دیکھتے ہیں, یاد دلانے والا صحابی کے بارے میں کہتے ہیں اس نے نماز نہیں پڑھی. جبکہ نماز مختلف شکلوں میں ہو سکتا ہے, اشاروں سے نماز ہو سکتا ہے, یعنی جتنے ممکن ہو اسی انداز میں نماز ہو سکتی ہے. فرض کیجئے ایک آدمی زبان بھی نہیں ہلا سکتا ہے, آنکھیں بھی نہیں ہلا سکتا ہے, دل میں سوچتے ہوئے نماز پڑھ سکتا ہے, جتنی توانائی اتنی نماز اسی شکل میں انجام دے سکتے. آپ کو کس نے بتایا کہ کیا میں ابو سمامہ نے نماز نہیں پڑھی؟ عجیب لوگ ہیں کہ لوگوں کو اہل بیت کے ماننے والوں کو عمل سے دور کرنے کی اتنی سازشیں ہو رہی ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے. قدیم زمانے سے یعنی ائمہ کے زمانے سے اب تک تمام غالی فرقوں کا مشترکہ ہدف کیا تھا, یہ تھا, یعنی مشترکہ چیز جو سب میں موجود تھی وہ یہ تھی کہ لوگوں کو عمل سے دور کرنا ہے, لوگوں کو عمل سے دور کرنا ان کا مشترکہ تھا. یعنی کئی فرقے ہیں غالیوں کے, ان میں سے مشترکہ یہی تھا. عمل سے دور کرنے میں خوبی یہی ہے لوگوں کی نگاہ میں, دیکھیں لوگ ہر آدمی دل چاہتا جنت جائے, ہر آدمی چاہتا جنت جائے, جہنم سے بچے یہ بھی چاہتا ہے, ساتھ عمل کرنا بھی مشکل ہے. اب عمل کے بغیر رہے تو دوبارہ پریشان رہتا ہے, بھائی میں جہنم جاؤں گا, عمل کرے تو عمل کی مشکلات ہیں. تو کفار کیا کرتے ہیں؟ کفار قرآن فرماتا ہے یسأل أيان يوم القيامة بل يريد الإنسان ليفجر أمامه, انسان پوچھتا ہے قیامت کہاں ہے، یعنی یہ استفہام انکاری کہلاتا ہے، یہ کہاں ہے، یعنی اردو میں بھی ہوتا ہے نا انکار کرنے کے لیے. یہ قیامت کا انکار کرتا ہے، اصل ہدف کیا ہے؟ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، آزاد رہنا چاہتا جو دل میں آئے کرنا چاہتا ہے. اسی لیے قیامت کا ہی انکار کرو، رسالت کا انکار کرو، خدا کا انکار کرو، مسئلہ حل ہو جائے، کوئی حساب کتاب نہیں رہے گا. اب مسلمان بننے کے بعد قیامت کا انکار نہیں کر سکتا ہے، اب وہ دو کے درمیان پھنسا رہتا ہے. اب قیامت کا بھی مسئلہ ہے، ادھر عمل عدمل کرنا بھی مشکل ہے. تو وہ غالی لوگ کیا کرتے ہیں، تم عمل کی بھی تمہیں ضرورت نہیں ہے، یہ مقصرین کی ذمہ داری عمل کرنا، تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، عمل کی بھی ضرورت نہیں ہے، جنت بھی تمہارے لیے بک. یہ انسان کی خواہش کے مطابق بات کرتے ہیں، دل کی خواہش یہی ہے. خلاصہ جب کہ آپ دیکھیں اہل بیت کی سیرت، آپ حضرت مسلم کو دیکھیں، فرماتے کیا آخر میں جب عمر سعد کو بلاتے، فرماتے ہیں میرے، کیونکہ عمر سعد کا تعلق قریش سے تھا، بے دین ہے سب کچھ ہے، لیکن کچھ خاندانی عربوں کے درمیان دینی نہیں، خاندانی کے احساس ہوتا تھا. قریش وہاں پر قریشی صرف ابن عمر سعد تھا، ابن زیاد بھی نہیں تھا. تو عمر سعد سے کہا کہ میرے جو سامان جنگ ہے اس کو بیچ کر 700 درہم میرے گردن پر قرضہ ہے اسی کوفہ میں، اس کو ادا کرو. سفیر حسین ہے، دیکھیے آپ حق الناس کا یہ احساس ہے. تو یہ ہمارا مذہب ہے. تو امام نے امر معروف اور نہی عن منکر کے لیے یہ قیام کیا. شہید مطہری کا پیارا جملہ ہے، کہتے ہیں امام حسین نے امر معروف نہی عن منکر کے مقام کو بلند کیا. کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر ضرر ہو نقصان ہو تو آپ پر کوئی امر معروف نہی عن منکر واجب نہیں ہے. تو آپ کربلا کو دیکھیں، کربلا میں ضرر نہیں تھا، دنیا کی سب سے بڑی قربانی، بے مثال قربانی کربلا میں پیش کی گئی. یعنی جتنا حسین کے پاس تھا سب کچھ خدا کے راہ میں دیا. تو یہ یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ امر معروف نہی عن منکر میں نقصان نہیں، ضرر ہو تو پھر آپ پر کوئی واجب نہیں ہے. تو آپ دیکھیے جان مال اسیری سب کچھ ہوگی، خاندان رسالت کے لیے اسیری معمولی چیز ہے آپ کے خیال میں. یعنی ہم سب جانتے ہیں، مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، بیان کرنا ہے مظلومیت اہل بیت کو، بیان کرنا ہے پیغام اہل بیت کو، بیان کرنا ہے. بیان کا مطلب یہ نہیں یاد دلانا ہے ایک دوسرے کو، آپ مجھے بتائیں کہ میں آپ کو بتاؤں. یہ فرمایا خدا امام فرماتے خدا کی رحمت ہو ان لوگوں پر جو ہماری بات کو، ہماری یاد کو، ہماری افکار کو، ہمارے ذکر کو زندہ رکھتے ہیں. تو دعا اہل بیت میں ہم شامل ہو جائیں گے، رحم اللہ امرأً احیا امرنا، خدا کی رحمت ہو اس انسان پر جو ہمارے امر کو، امر اہل بیت، پیغام اہل بیت، یاد اہل بیت، فضائل اہل بیت، سب امر اہل بیت اس کو زندہ رکھے. تو یہ شرط کہاں سے آئی؟ ظاہر ہے بس یہاں پر فقہا فرماتے ہیں کہ نہیں، دو قسم کے. آپ بعض وقت ایک معمولی امر معروف نہی عن منکر کہتے کہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے، کہتے جھوٹ نہ بولو، وہ ایسا آدمی ہے کہ آپ کے ساتھ دشمنی کرے گا، آپ کو نقصان پہنچائے گا. اگر ایسا خوف ہے تو آپ پر واجب نہیں، حرام بھی نہیں ہے لیکن واجب بھی نہیں ہے. کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا، اگر اسے کہیں گے نماز پڑھو تو وہ آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہے، آپ کو مارتا ہے فرض کی، آپ کی توہین کرتا ہے، آپ پر الزام لگاتا ہے. یعنی عام حالات میں اگر خطرہ ہو آپ کے عزت کے لیے یا آپ کے مال کے لیے یا آپ کی جان کے لیے یا آپ کے عزیزوں کے لیے تو واجب نہیں ہے. لیکن جہاں پر دین کے وجود خطرے میں ہے، اسلام کے لیے خطرے ہے، وہاں پر سب کچھ قربان کرنا ہے. دو مقامات، کربلا میں دین کے لیے خطرہ تھا اس لیے امام نے سب کچھ قربان کیا، وہاں پر یہ شرط نہیں. امر معروف میں جو شرط ہے ضرر نہ ہو نقصان نہ ہو، تو یہ عام حالات میں، ورنہ کربلا میں اگر واجب نہ ہو تو جن لوگوں نے امام کے ساتھ نہیں دیا وہ گناہگار نہیں ہوں گے، بس ان پر واجب تھا قیام کرنا، اسی لیے وہ گناہگار ہے. تو یہ آپ خود دیکھتے ہیں. اس کے بعد امام وہاں سے نکلے, ہر مرحلہ پر امر معروف نہی از منکر کر کے مسئلوں کو پیش کرتے ہیں. اب کچھ لوگ یہی کہتے ہیں امام کربلا پہنچے, فرمایا تم لوگ نہیں چاہتے ہو تو میں واپس جانے کے لیے تیار ہوں. بعض لوگ دلیل آتے پس امام باطل کے ساتھ مقابلہ کرنا نہیں چاہتے تھے. امام کا اہل کوفہ نے دعوت دی تھی, ان کے دعوت پر آئے اور ابھی جب دیکھا اہل کوفہ بے وفائی کر رہے واپس جا رہا ہے. نہیں, امام حسین وہی امام جو فرما رہا ہے کہ ایسا ظالم حکمران کو دیکھنے کے باوجود اس کو نہی از منکر کیے بغیر عملاً زباناً خاموش رہنے والا آدمی کو خدا اسی ظالم حکمران کے ساتھ محشور فرمائے گا. امام جب یہ فرماتے تو کیسے فرما سکتے ہیں کہ تم نہیں چاہتے ہو میں واپس جاؤں گا آرام بیٹھوں گا. نہیں, ٹھیک ہے, امام نے فرمایا میں واپس جاؤں گا. امام کی ذمہ داری, خود امام فرماتا میں امر معروف کے لیے نکلا ہوں, نہی از منکر کے لیے نکلا ہوں. یہ تو فرمایا نا, امر معروف نہی از منکر صرف عراق میں کربلا میں کرنے کی شرط نہیں ہے. تم لوگوں نے ساتھ دینے کے وعدے کیا, تم لوگوں نے نصرت کی بات کی, ہزاروں خطوط لکھا, مجھ پر شرعی حجت قائم ہو گئی. میں نے جیسے کل عرض کیا شرعی حجت قائم ہو گئی, مددگار آ گئے ہیں, مجھ پر واجب ہے ان کی آواز کو لبیک کہنا, آ گیا ہوں. ابھی تم نہیں چاہتے میں واپس جاؤں گا. امر معروف ترک نہیں کرنا ہے, خود امام فرماتے خاموش آدمی جہنمی ہے. لیکن تم عراق والے نہیں چاہتے ہو تو میں اپنی ہدف کو لے کر, امر معروف کو لے کر, نہی از منکر کو لے کر پورا عالم اسلام میں جاؤں گا, یزید کے خلاف اقدام کرنا ہے. لیکن امر معروف ترک نہیں کرنا ہے, صرف عراق کی جگہ پر کسی اور جگہ, عراق کے بجائے کسی اور جگہ پر جا کر امر معروف کرنا, نہی از منکر کرنا ہے. تو اس کا مطلب یہ بالکل نہیں کہ امام واپس آ کر خاموش بیٹھنا چاہتے تھے, واپس جا کر خاموش بیٹھنا چاہتے تھے. تو یہ امام کے اہم اہداف و مقاصد میں سے, یا سب سے اہم اہداف و مقاصد میں سے ایک کیا ہے, امر معروف اور نہی از منکر ہے. کربلا کے ماننے والوں کی ذمہ داری یہی ہے کہ اگر امام سے محبت ہے اور یقیناً ہے, امام سے عشق ہے, امام کی عزاداری کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے. یعنی دیکھیں دشمن کی تمام تر کوششوں کے باوجود کہیں بھی دشمن کامیاب نہیں ہوتا ہے, عزاداری روکنے میں کامیاب نہیں ہوتے, سب کچھ قربانی کرنے کے لیے تیار ہے. تو ہماری یہی ذمہ داری ہے کہ مقصد حسین, یعنی جب آپ غم حسین مناتے ہیں تو غم حسین سے مصائب حسین تک, مصائب حسین سے مقاصد حسین تک جانا ہے. حسین کے ایک اہم مقصد کیا ہے, امر معروف و نہی از منکر ہے. کیسے ہو سکتا ہے وہ مقصد جس کے لیے حسین نے خون دیا ہے, عزیز ترین عزیزوں کو خون دیا ہے, اس مقصد کے لیے ہم غم کو, عزاداری کے مقصد, اپنی زندگی کے مقصد وہ نہ بنائے. تو یقیناً تھوڑا سا ربط کی ضرورت ہے کہ یہ مصائب حسین نے برداشت کیا ان مقاصد کے لیے. اگر یہ ربط پیدا ہو جائے اہل بیت کے ماننے والے حسین کے عشاق مقصد حسین کے لیے جائے. ایران میں امام خمینی یہی کیا, امام خمینی نے لوگوں دعا کر کے لوگوں میں الگ کو تھوڑا بنایا, یہ عاشقان اہل بیت تھے, عاشقان حسین تھے, صرف ان کو یہ بتایا کہ حسین اگر نہیں مقصد حسین ہے, یزید اگر نہیں ہے یزیدیت ہے, تو جس مقصد کے لیے حسین نے قیام کیا اس مقصد کے لیے تم عزادار حسینی ہو قیام کرو. تو لوگوں نے ساتھ ایران میں تاسوعا کے دن تہران میں, اگر آپ کو یاد ہو, سب سے بڑا اجتماع ہوا پورے ایران میں, خصوصاً تہران میں, پوری دنیا نے اعتراف کیا کہ پورا ایران امام خمینی کے ساتھ, یعنی عاشورہ کی برکت تھی. امام خمینی خود فرماتے ہیں محرم اور سفر نے ہم کو زندہ رکھا ہے, محرم اور سفر نے اسلام کو زندہ رکھا ہے. اس قربانی کے سامنے اب ہم پر کوئی بھی مصیبت آ جائے قابل برداشت ہوتا ہے. ایک مجاہد کا واقعہ ہے, البتہ اس قسم کے سینکڑوں واقعات ہیں کہ جان نکل چکی تھی اس کی, لوگ جب پہنچ گئے دیکھا اپنے ہاتھ سے لکھا ہے حسین میرا سلام ہو آپ پر, اپنے خون سے لکھا ہوا تھا اور دنیا سے جا چکا تھا, لیکن عشق حسینی اس حد تک تھی کہ آخر لمحہ میں بھی اپنے خون سے امام پر سلام لکھنا. تو یہ ایک اہم مسئلہ ہے. اب اسی امر معروف نہی از منکر کو کسی حد تک آہستہ آہستہ معاشرے میں زندہ, صرف رہبر معظم فرماتے آپ زبانی حد تک کرے, آگے نہ بڑھے, یہی بہت کچھ ہے. دیکھو ہمارے معاشرے میں سب کہتے ہیں علم حاصل کرنا صحیح ہے, پڑھنا چاہیے, معاشرہ پورا اس کے طرف جا رہا ہے. یعنی جس چیز کے معاشرہ حوصلہ افزائی کرتا ہے پورا معاشرہ اس طرف چل پڑے گا. وتواصوا بالحق, سارے معاشرے ایک دوسرے کو حق کی طرف دعوت دے, ممکن نہیں لوگ باطل کی طرف جائے. وتواصوا بالصبر, سارے معاشرے ایک دوسرے کو عمل کی طرف دعوت دے, ممکن نہیں کوئی بد عملی کی طرف جائے. ابھی آپ دیکھیے لبنان میں شہادت کے لوگ تیار ہوتے تھے, عراق میں میرے خیال ایسا ہے جہاں تک میرے معلومات ہے 10 سے 15 لاکھ تک مومن شہید ہو گئے, ان جنگوں کے بعد نہیں کر رہے, بم بلاسٹ جو ہوا وغیرہ میں. اس سے پہلے صدام کے زمانے میں 30 لاکھ شہید ہو گئے. عراق کل آبادی 30 ملین ہے, اس میں یہ تعداد بہت بڑی تعداد ہے. اس کے باوجود برداشت کرتے ہیں, یہ قدرت ہے, یہ طاقت ہے برداشت کرنے کی. ان کے سامنے حسین کی سیرت ہے, آسانی سے ان مسائل کو برداشت کرتے ہیں. تو اسی لیے تھوڑا سا قدم بے قدم امر معروف کی طرف ہمیں جانا ہوگا, اس فریضے کو آہستہ آہستہ زندہ کریں گے. تو عرض یہ کر رہا تھا, دیکھیے یہ ساری مصیبتیں ساری شہادتیں کیوں برداشت کرتے ہیں؟ معاشرے میں اگر شہادت کی حوصلہ افزائی ہو, شہادت کے لیے آگے بڑھتے ہیں. ہم خود شاہد تھے ایران میں کہ جنگ کے دوران ہر ہفتے میں مثلا قم کے شہر میں 100 سے زیادہ جنازے آتے تھے شہداء کے. پھر ہفتے کے ایک دن معین تھا کہ لوگ محاذ پر جانے کے لیے جوان کوششیں کر کے گرے ازالے کر کے جاتے تھے. جب پورا معاشرے میں شہادت کی حوصلہ افزائی ہو تو شہادت آسان ترین کام ہو جاتا ہے. معاشرہ تواصل, پورا معاشرہ تواصل بالحق و تواصل بالصبر, پورا معاشرہ ایسا ہو تو سخت ترین عمل آسان ہو جائے گا, شوق کے ساتھ آگے بڑھے گا. یہ ہونے کی ضرورت ہے, اقدار کی طرف, دین کی طرف اس طرح سے دعوت ہو. اور ایک مقاصد حسینی میں سے ایک, بعض وقت کچھ لوگ کہتے شفاعت مقصد قیام حسینی ہے کہ امام نے قیام کیا ہے تاکہ امت کی شفاعت ہو. شفاعت دو کو کہتے عربی زبان میں, یعنی شفاعت دنیا میں بھی ہوتی ہے. دنیا میں خود اہل بیت رحمت خدا نازل ہونے کے ایک ذریعہ ہے. یعنی رحمت خدا نازل ہونے کا ذریعہ دنیا میں بھی کیا ہے؟ اہل بیت ہے, واسطۂ فیض ہے. دعائے زیارت جامعہ میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ بِكُمْ يَمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَالَ الْأَرْضُ, اہل بیت آپ کی وجہ سے, آپ کی بدولت خدا آسمان کو زمین پر گرنے سے روکتا ہے. یعنی یہ نظام درہم و برہم نہیں ہوتا ہے, کیونکہ اس کا ہدف آپ ہے, آپ کی وجہ سے. یا دوسری دعاؤں میں جو اہل بیت سے آئی ہے فرماتے ہیں بِيُمْنِكُمْ رُزِقَ الْوَرَى, کائنات کو رزق ملا ہے آپ کی بدولت. مقصد خلقت کائنات انسان, کون سے انسان؟ وہ انسان جو قرب خدا حاصل کرے. قرب خدا کے مقام پر محمد و آل محمد سے بڑھ کر کوئی نہیں پہنچا ہے. مثلا آپ کہتے کہ یہ یونیورسٹی میں نے تمہارے لیے بنایا ہے, یعنی تمہارے کمال کے لیے. جو کمال تک پہنچتے وہی مقصد ہوتے ہیں یونیورسٹی کا. یا یونیورسٹی کے استاد ہے, اساتذہ سے کہتے ہیں اگر آپ نہ ہوتے میں یہ یونیورسٹی نہیں بناتا, کیونکہ اگر آپ نہ ہوتے پھر کسی کی تربیت نہیں ہو سکتی. آل محمد اس خلقت کا مقصد بھی ہے. آل محمد دوسروں کو خلقت کے مقصد تک پہنچانے کے ذریعہ بھی ہے, اور واسطے یہ فیض ہے خدا کے رحمتیں, قریب ترین ہستی خدا سے محمد و آل محمد ہے. تو فیض خدا قریب ترین سے گزر کر دوسروں تک پہنچتا ہے. پہاڑ سے جو برف پگھلتا ہے قدم بے قدم پانی نیچے آتا ہے, ایسا نہیں ہو سکتا ایک دم پہاڑ سے نیچے آ جائے. اسی طرح سے جو قریب ترین ہستیاں ہیں خدا کی طرف سے رحمتیں بشر تک پہنچتی ہے, قریب ترین ہستیاں محمد و آل محمد کے ذریعے ان کے واسطے سے پہنچ جاتی ہے. تو یہ شفاعت یعنی دنیا میں رحمتیں انسان پر, رحمتیں نازل ہونے کا ذریعہ محمد و آل محمد شفیع ہے دنیا میں, اور آخرت میں بھی رحمت و خدا محمد و آل محمد کے ذریعے انسان تک پہنچتا ہے. دنیا کی رحمتیں بھی ان کے ذریعے یہ شفیع ہے, آخرت کی رحمتیں بھی انسان تک پہنچنے کے لیے محمد و آل محمد شفیع ہے. یہ کلیئر ہے, یقیناً یہ حق شفاعت ہے. لیکن آئے یہ مقصد ہے شفاعت کہ بھئی تم جتنا گناہ کرنا چاہتے ہو گناہ کرو, کوئی حرج نہیں ہے. یعنی اہل بیت کا مقصد گناہ پروری ہے, مجرم کی جرم کے حوصلہ افزائی ہے, خدا کے نافرمانی ہدف ہے. امام پنجم فرماتے جو خدا کا مطیع ہوگا وہ ہمارا ولی ہے, جو خدا کا نافرمان ہے وہ ہمارا دشمن ہے. بس ائمہ پاک انسانوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں, ائمہ آئے ہیں انسان کو انسان بنانے کے لیے. وہ انسان جو دنیا میں آتا ہے صرف ایک حیوان ہے, انسانی شکل ہے, اس کو انسان بنانے کے لیے آئے ہیں. قرآن نحج بلاغم فرماتے ہیں علی نحن صنائع اللہ والناس بعد صنائعنا, خدا نے ہماری تربیت کی ہے, خدا نے ہمیں انسان کامل بنایا ہے. یعنی اہل بیت کی تربیت خدا نے کی ہے. ناس بعد صنائعنا, لوگوں کی تربیت, لوگوں کو انسان بنانا ہمارا کام ہے. ہمیں اگر ایک دفعہ بیماری کی شفا ہوئی, ظاہر اہل بیت وسیلے ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے, بیماری کی شفا ہوئی اہل بیت کے نام سے بہت خوش ہو جاتے ہیں. اگر نوکری ملی, اہل بیت کو وسیلے بنایا تھا نوکری ملی, بڑے خوش ہو جاتے ہیں. لیکن یعنی اپنی مادی ضرورتیں اگر اہل بیت کے ذریعے پوری ہوئی تو خوش ہو جاتے اہل بیت سے. لیکن اگر میں مسلمان ہوا ہوں, شیعہ ہوا ہوں, جنتی ہوا ہوں, خود راہ حق پر آیا ہوں اہل بیت کی وجہ سے, اس کے بارے میں کوئی احساس ہی نہیں ہے. اہل بیت کا اصل مقصد انسانوں کو انسان بنانا ہے. تو اہل انسان بننے کے لیے اہل بیت کے دروازے پر جانا ہے. ٹھیک ہے آپ اپنے مادی مشکلات کے لیے بھی ان سے متمسک ہو جائے, یہ روایات میں ہے, حکم ہے, یہ وسیلہ ہے, لیکن نمبر ایک جو ہدف یہ ہے کہ آپ انسان بننے کے لیے ان کے پاس جاؤ. یہ آپ کے استاد ہے, یہ آپ کے مربی ہے, ان کی درسگاہ میں درس حاصل کرنا ہے. اب اس کے لیے نہیں جاتے, نہج البلاغہ کے مطالعہ تک نہیں کرتے ہیں, گہرائی میں سمجھنا چھوڑ رہے. انسان بننا چاہے کلام اہل بیت سمجھنے کی ضرورت ہے, سیرت اہل بیت سمجھنے کی ضرورت ہے, اس پر چلنے کی ضرورت, تب انسان انسان بنتا ہے. ورنہ ایک انسان اور جانور میں کیا فرق رہتا ہے؟ بلکہ قرآن فرماتا ہے جانور سے پستر ہو جاتا ہے. تو شفاعت ہے, یہ ٹھیک کلیئر, کوئی شک نہیں ہے, بے شمار احادیث سے قرآن کے آیات ہے. اور شفاعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گناہ کی حوصلہ افزائی ہو. کیوں؟ کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا ضرور میری شفاعت ہوگی, کوئی بھی نہیں کہہ سکتا, کوئی بھی نہیں کہہ سکتا ضرور میری شفاعت ہوگی. یقین رکھے, اگر کہے کہ فلان کی شفاعت ہوگی تو یہ آدمی وہ کرے گا, گناہ کی طرف جائے گا, بھئی میرے تو بک ہے جنت. کوئی بھی نہیں کہہ سکتا میری شفاعت ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ مرتے دم تک ایمان پر مرے گا یا کفر پر مرے گا معلوم نہیں ہے. اور گناہ کا اثر یہ ہے کہ انسان متعدد آیات میں, احادیث کے علاوہ بے شمار آیات میں فرماتا ہے گناہ انسان کو کفر تک لے جائے گا. تو اگر آپ شیعہ اہل بیت ہو کر دنیا سے چلے جائے تو اہل بیت آپ کی شفاعت کریں گے, اگر کافر ہو کر جائے تو گناہان کا یہ خطرہ ہے. کوئی آدمی یقین سے نہیں کہہ سکتا ہے میری شفاعت ہو, کیونکہ معلوم نہیں ہے اسلام پر, ایمان پر, راہ اہل بیت پر مرے گا یا نہیں مرے گا. اسی لیے خطرہ کا احساس سب کو کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ معصومین نے فرمایا ہے, روایات ہے, تم برزخ کے لیے تیاری کرو. شفاعت قیامت کے دن ہے. برزخ میں کتنے سال ہوں گے؟ ہزار سال, دو ہزار سال, پانچ ہزار سال, ایک لاکھ سال, معلوم نہیں ہے. یہ ایک مسئلہ ہے. اور شفاعت کا اہم ہدف یہ ہے کہ انسان مایوس نہ ہو. جتنا بڑا گناہگار کیوں نہ ہو, جتنا بڑا گناہگار کیوں نہ ہو, مایوس نہیں کرنا ہے. انسان مایوس ہو جائے, نا امید ہو جائے رحمت خدا سے, یہ خطرناک انسان بنتا ہے. جیل میں جو انسان ہوتا ہے, اگر اس کو پھانسی کا حکم ہوا ہے تب بھی اس کو امید دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے صدر تمہیں معاف کرے, ہو سکتا ہے وہ جس کو تم نے قتل کیا اس کے وارث معاف کرے. خلاصہ مختلف حوالوں سے اس کو امید دیتے رہتے ہیں کہ شاید تمہیں پھانسی نہ ہو. اگر اس کو یقین ہو جائے پھانسی ہوگی, کہتے خطرناک جانور بن جاتا ہے وہاں پر. اسی لیے تربیت کے لیے ضروری ہے امید دینا. شفاعت وہی امید ہے, کسی گناہگار کو نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اس کا عقیدہ صحیح ہو اور کچھ عمل ہو, تو عمل میں کمی ہو تو اہل بیت شفاعت کریں گے. اس کے بعد دیکھیں, آپ ایک سکول کے بچے ہیں, 28 نمبر لیا ہے, 33 نمبر ہو جائے تو پاس ہونا ہے. 5 نمبر کسی نے لیا ہے, اس کو پاس نہیں کرتے ہیں, لیکن 28 نمبر لیا ہے تو کیا ہے, چند نمبر بڑھاتے ہیں. شفاعت ان کی ہوتی ہے جن کے عقیدہ صحیح ہے اور کچھ عمل بھی ہے. تو شفاعت میں حقیقت فائدہ کیا ہے؟ شفاعت سے ایک فائدہ یہ بھی, ڈائریکٹ خدا بھی کر سکتا ہے, لیکن نظام الہی کیا ہے, اسباب و مسببات کے نظام ہے. اسی بنا پر کیا ہے, آپ کو خدا رزق دیتے ہیں ہزار واسطوں کے بعد, آپ کو خدا خلق کرتا ہے ہزار واسطوں کے بعد. اسی طرح سے اس نظام الہی میں خدا دنیا میں بھی ہم پر رحمتیں نازل کرتا ہے محمد آل محمد کے ذریعے. درود ہم بیچتے ہیں, اس درود کا ایک اہم مقصد یہ ہے, ہم درود بیچتے ہیں یعنی ہم احسان کر رہے ہیں. خدایا, درود کا معنی تو یہی ہے, خدایا اپنی رحمتیں نازل فرما محمد و آل محمد پر. کیا ہم ان پر احسان کرتے؟ نہیں. ان کے ذریعے جو بھی رحمت محمد و آل محمد پر نازل ہوتی ہم تک پہنچتی ہے. در حقیقت ہم سمجھتے ہیں کہ ہم خود لائق نہیں ان رحمتوں کا, آل محمد ہی کے ذریعے یہ رحمتیں ہم تک پہنچ سکتی ہیں. تو یہ ہے کہ اس شفاعت کا ایک اہم مقصد یہ ہے کہ جب محمد و آل محمد کو خدا نے شفیع بنایا تو ہمیں کیا ہوگا, ایک محبت ان کی ہو جائے گی. جس سے فائدہ ملتا ہے اس کی محبت آ جاتی ہے, ہم اس کی ان کی طرف محتاج. دنیا کے رحمتیں بھی, دنیا کے رحمتوں کے واسطے بھی وہ, آخرت کی شفاعت کے واسطے بھی وہ, محبت ہو جاتی ہے. تو محبین آل محمد کے کاروان میں شامل ہو جاتے ہیں, اچھے لوگوں کے کاروان میں شامل ہو جاتے ہیں, محبان اہل بیت کے کاروان میں شامل ہو جاتے ہیں. خود بخود ہمارا واسطہ محمد و آل محمد سے پڑتا ہے, ان کے چاہنے والوں سے پڑتا ہے, امید بڑھ جاتی ہے. تو انسان راہ راست پر آنے کا ذریعہ ہے. اسی دنیا میں شفاعت کے عقیدے کی وجہ سے انسان محمد و آل محمد سے زیادہ نزدیک ہوتا ہے, ان کے چاہنے والوں سے زیادہ نزدیک ہوتا ہے, مجالس اہل بیت میں سب سے زیادہ حصہ لیتا ہے. روایت میں ہے کہ سب سے زیادہ شفاعت حسین کریں گے. یعنی کیوں؟ اس لیے کہ اسی دنیا میں سب سے زیادہ انسانوں کی ہدایت حسین کرتے, یعنی انسانوں کی ہدایت کے سب سے بڑا ذریعہ اس دنیا میں مجالس حسینی ہیں. تو دنیا کی باطن آخرت ہے, جو دنیا میں انسانوں کو راہ راست پر حسین لاتے, آخرت میں بھی جنت میں حسین پہنچاتے. تو شفاعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گناہوں کے حوصلہ افزائی کرے. کچھ لوگ عجیب و غریب لوگ ہیں, کہتے کہ امام شمر جب گیا تھا امام کو شہید کرنے کے لیے, اس نے سنا امام فرما رہے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا یہ روایت, امام فرما رہے ہیں کہ خدایا تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے شفاعت کا, اور تو پورا فرما تو نے وعدہ کیا ہے امت کی شفاعت کا. اب یہ لوگ یہاں آ کر شمر پر بھی اعتماد کرنے لگے ہیں. شمر کوئی اعتماد کرتا ہے؟ راوی شمر ہے, ٹھیک ہے امام شفاعت کریں گے, لیکن شفاعت کا مطلب یہ نہیں ہے. یعنی متعدد روایات ہے, ان روایات میں یہ کہ شفاعت قیام کربلا کا ہدف شفاعت نہیں فرمایا. قیام کربلا کا ہدف جو مستند روایات ہے وہی امر معروف ہدف ہے, نہی عن المنکر ہدف ہے, باطل کو مٹانا ہدف ہے, حکومت حق کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا ہدف، یزید اور یزیدیت سے لوگوں کو دور کرنا ہدف ہے. لوگ بے عمل ہو رہے ہیں، ایسے بے عمل معاشرے میں تو زندہ رہنا ہی میں نہیں چاہتا ہوں. میں بدعتوں کو ختم کرنا چاہتا ہوں، سنت رسول کو زندہ کرنا چاہتا ہوں، کتاب خدا کی طرف تمہیں دعوت دیتا ہوں، عدل و انصاف کی طرف تمہیں دعوت دیتا ہوں، غریبوں کے حق کی طرف تمہیں دعوت دیتا ہوں. خود امام کی فرمائشات یہ ہے، قیام کربلا کا یہ مقصد ہے، حسین نے فرمایا. اب کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، نہیں قیام کربلا کا مقصد صرف شفاعت ہے، کس نے کہا شمر نے کہا؟ یہ جی بہت بے انصافی ہے، بہت. یعنی اہل بیت کو عرض کیا، اہل بیت کے ماننے والوں کو فکر اہل بیت سے، مکتب اہل بیت سے، کردار اہل بیت سے، سیرت اہل بیت سے، مقصد اہل بیت سے دور کرنے کی یہ سازش ہے. ٹھیک ہے شفاعت ہے، کسی کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، لیکن قیام کربلا کا ہدف یہ ہے. آپ پوری تاریخ میں دیکھیے، اب تاریخ قبل اسلام بھی دیکھ سکتے ہیں، ابھی تاریخ قبل اسلام چھوڑ کر اسلام کی تاریخ میں، ائمہ اطہار کے ساتھ، 13 معصومین کے ساتھ کن لوگوں نے ساتھ دیا ہے؟ با تقوی با عمل لوگوں نے ساتھ دیا ہے یا بے تقوی لوگوں نے ساتھ دیا ہے؟ یہی اسی سے پڑھ، یہ ایک آئینہ ہے آپ کے سامنے، اسی آئینے میں اپنی تصویر دیکھ سکتے ہیں. پیغمبر سے لے کر 12 ائمہ اطہار کی پوری مدت میں کنوں نے ان کے ساتھ دیا؟ با تقوی لوگوں نے ساتھ دیا ہے، بے کردار لوگوں نے، گناہگار لوگوں نے ان کے ساتھ نہیں دیا ہے. انبیاء الہی کے ساتھ بھی یہی، بعد میں جب امام آئیں گے، امام کے ساتھ جو 313 پہلے مرحلے میں آئیں گے، پھر 10,000 آئیں گے، کون آئیں گے؟ آپ روایات کو دیکھیے، با تقوی لوگ امام کے ساتھ آئیں گے، رات کے زاہد دن کے شیر امام کے ساتھ آئیں گے. تو یہ آپ کے سامنے تاریخ کی تصویر ہے، سنت کی تصویر ہے، قرآن کی تصویر ہے. پورے قرآن میں نجات کے لیے فرمایا دو چیز ضرور ہے، ایمان اور عمل صالح. خدا اسی سورہ والعصر میں کتنی تاکیدات کے ساتھ فرماتا ہے، ایمان چاہے اور عمل صالح چاہے. عمل صالح بھی صرف فردی زندگی کے نہیں، بلکہ پورا معاشرہ کو بھی اپنی طرف بلاؤ، معاشرہ کو بھی مذہب حق کی طرف بلاؤ، معاشرہ کو بھی عمل کی طرف بلاؤ. یہ ہے اب اس، یعنی اتنے واضح ہے تمام قرآن اور تمام سیرت معصومین اور تمام مستند احادیث یہ بتاتی ہے. اب یہاں شمر سے روایت نقل کر کے کہتے ہیں نہیں کوئی عمل کی ضرورت نہیں، کربلا میں تمہارا انتظام ہوا ہے. یہ ہر سازش کرنے والے سازش کریں گے، لیکن سمجھدار لوگوں کو سمجھنا چاہیے اور اسے سازش کرنے والے لوگوں کو موقع دینا چاہیے. ورنہ ابھی تک تمام اسلامی مذاہب میں کتنے لوگ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے، اسلام کو اسلام کے خلاف استعمال کرتے، مسلمانوں کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کرتے، قرآن کو تاریخ شروع میں قرآن کو سنت کے خلاف استعمال کیا، قرآن کو علی کے خلاف استعمال کیا، کربلا نے حدیث نبوی کو کہ امام کی بھی اطاعت کرنا چاہیے، کہ یزید ہے وہ امام، حدیث نبوی کو حسین امام برحق کے خلاف استعمال کی. یہ سارے استعمال کیوں ہو رہے ہیں؟ لوگوں کی جہالت کی وجہ سے، لوگ دین سے باخبر نہیں ہیں، اسی لیے ناجائز فائدہ اٹھاتے، اسلام کو قرآن کو حق کے خلاف استعمال کرتے. دیکھو مولا امیر المومنین جیسے ہستی، عاشق عبادت، ان سے کیا استفادہ کرتے؟ کچھ لوگ کہتے کہ مسجد میں علی شہید ہو وہ نہیں جانا چاہیے. آپ دیکھو یہ کس طرح سے استعمال کر رہے ہیں. اب اس میں اہل حق کی ذمہ داری ہے، جو اہل بیت کی نسبت میں احساس ذمہ داری کرتے، اتنی عظیم قیمت ادا کی ہے اہل بیت نے انسانیت کو نجات دینے کے لیے، دین کو نجات دینے کے لیے، اس کی نسبت میں ہم بھی ذمہ دار ہیں. تو اب قیام کربلا کے اہداف خود حسین سے پوچھئے، امام کیا فرماتے آپ دیکھیے. ان کان دین محمد، یہ کلام امام نہیں ہے لیکن کل سیرت امام کو خلاصہ کیا ہے علماء نے ایک جملے میں، ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی، اگر دین پیغمبر اپنے صحیح راستے پر نہیں چل سکتا میری شہادت کے بغیر، فیا سیوف خدینی، تلواروں آؤ مجھ پر ٹوٹ پڑو. یہ کربلا کا پیغام ہے. جناب ابو الفضل عباس کے جملہ کیا ہے، فرماتے ہیں کہ والله اني ابدا احامي عن ديني وعن امام صادق يقيني میں قسم بخدا میں اپنے دین کی حمایت دین سے دفاع کرتا رہوں گا امام برحق سے دفاع کرتا رہوں گا نجل النبی المصطفى الامینی فرزند پیغمبر سے دفاع کرتا رہوں گا. آل محمد نے سمجھتے ہوئے جانتے ہوئے علم کے ساتھ اتنی مسائل برداشت کی. شہزادی زینب کی مصیبت کے ایام ہے, جب کوفہ پہنچی وہ بہن جو تین دن بھی بھائی سے جدا نہیں رہ سکتی. اب عاشور کے دن سے اب بھائی کی زیارت نہیں ہوئی. ابن زیاد زینب کو تنگ کرنے کے لیے ستانے کے لیے سر حسین روانہ کرتا ہے. آل محمد جب کوفہ پہنچے مؤرخین اصحاب مقاتل لکھتے ہیں کہ بنو امیہ سید سجاد کو بھی شہید نہیں کر سکتے تھے, بیمار تھے, اور جناب شہزادی اپنے آپ کو گراتی تھی سید سجاد پر کوفہ میں بھی شام میں بھی. ان کو شہید کرنا چاہتے ہو, پہلا مجھ کو شہید کرو. عورت کا قتل کرنا عرب ثقافت میں, یہ اسلام کی بو ان کے پاس نہیں تھی, خوشبو سے محروم تھے, لیکن عرب ثقافت میں بھی عورت کو قتل کرنا مذموم عمل شمار ہوتا تھا. یہ مسلمان نہیں تھے لیکن عرب تھے, اسی وجہ سے چاہتے تھے ستا ستا کر یہ سب خود شہید ہو جائے, اتنی اذیتیں دو ان کو کہ خود شہید ہو جائے. ان کے سامنے سر حسین پر چوبے خزران کے ذریعے حملہ کر. اب شہزادی آئی ہے کوفہ, مسلم جساس کی جو روایت ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے شور شرابے کی آواز سنی, ابن زیاد کے محل میں مرمت کر رہا تھا, میں نے غلام سے پوچھا یہ کیا ہے, کہا کہ ایک خارجی کو امیر ابن زیاد نے قتل کیا ہے اور اس کے خاندان اسیر ہو کر کوفہ پہنچا. تو میں نے پوچھا اس خارجی کا نام کیا ہے, کہا کہ حسین ابن علی. اسی کو سننا تھا میں پریشان ہو گیا. جیسے ہی ابن زیاد کو غلام چلا گیا میں نے اپنے رخسار پر مارا اور دوڑتا ہوا دروازے کوفہ کی طرف گیا. کیا دیکھتا ہوں, آل محمد سیدانیہ آ رہی, بے کجاوا اونٹوں پر سوار, بہت تکلیف دہ ہے نا, لیکن اسلام کے راہ میں سب کچھ برداشت کر رہے ہیں. جب کوفہ کی عورتیں خرما لا کر دیتی ہیں تو ام کلثوم واپس کرتی ہے, آل محمد صدقہ نہیں کرتے. عظیم ترین ہستیاں ہیں, ان دوسروں کے صدقہ کھانے والے نہیں. اسی دوران اچانک کوہرام بپا ہوا, رونے کی آوازیں آئی, میں نے دیکھا کہ سر حسین آ رہا ہے. جب شہزادی کی نگاہ پڑی بھائی کے سر پر, دو دن سے زیارت نہیں ہوئی تھی, ایک شعر پڑا, یا ہلال لم استتم کمالا غاله خصه فابدا غروبا, اے حسین اے میرے چاند, جیسے ہی مکمل ہوا آپ غروب کر گئے, شہید ہو گئے. ما تفعلت يا شقيق فؤادي كان هذا مقدرا مقدورا, حسین میں نے بہت کچھ سنا تھا کربلا کے واقعہ کے بارے میں, اسیری کے بارے میں بہت کچھ سنا تھا, لیکن یہ میں نے نہیں سنا تھا کہ ہمارے استقبال کے لیے آپ کا سر آئے گا. بھیا حسین فاطمہ صغیرہ کلمی ہا, یہ چھوٹی سی فاطمہ ہے, اس کے ساتھ بات کرے, مسلسل آپ کی یاد کر کے اس کا دل پانی ہو رہا ہے. علی کی طرف دیکھیے, جیسے ہی آپ کو پکارتے ہیں دشمن تازیانہ لے کر سید سجاد کے پاس آتے, آل محمد دربار ابن زیاد میں جب پہنچ گئے, ابن زیاد عرض کیا ان کا مقصد یہی تھا آل محمد کو ستانا, ستا ستا کر شہید کرنا چاہتے تھے. ابن زیاد کہتا ہے زینب میں آپ نہیں دیکھا تو نے کہ خدا نے آپ کو رسوا کیا, فرمایا خدا نے تو ہمیں آپ پاک و پاکیزہ بنایا, ہماری شان میں آئی تدبیر نازل کیا, رسوا کذاب رسوا ہو جائے گا, جھوٹا رسوا ہو جائے گا, وہ ہمارا غیر ہے. ابن زیاد کی نگاہ سید سجاد پر پڑی, کہا کہ یہ کون ہے؟ کسی نے کہا یہ علی ابن الحسین ہے. ابن زیاد نے کہا خدا نے علی ابن الحسین کو قتل کیا تھا, یہ کیسے آئے؟ امام نے فرمایا میرا ایک بھائی تھا, دشمنوں نے ان کو شہید کیا, اس کا نام بھی علی ابن الحسین تھا. ابن زیاد کو غصہ آیا, کہا کہ تمہارے پاس جرأت ہے میرا جواب دینے کی؟ جرأت ہے, قتل کا حکم دیا, شہزادی نے اپنا آپ کو سید سجاد پر گرایا. ابن زیاد پہلا مجھے قتل کرنا ہے, پھر میرے فرزند کو تم قتل کر سکتے. ابن زیاد مجبور ہوا, مجبور ہوا. ابن زیاد اتنا شدید تھا کہ عربی ثقافت کو بھی نظر انداز کر کے شہید کرنا چاہتا تھا. ابن حریش بنو امیہ کے خاندان کا وفادار ہے, کوفہ میں رہتا تھا. کہا ابن زیاد کسی عورت کی بات پر اس کو قتل نہیں کیا جاتا, تم زینب کو معاف کرنا. ابن زیاد شہزادی کو اذیت دینے کے لیے چوبی خزران اٹھاتا ہے, حسین کے دندان مبارک پر مارا. سید سجاد کے دل پر کیا گزرا ہوگا؟ جوان دیتا ہے, بابا کا سر ہے دشمن کے سامنے, وہاں پر حضرت رباب اٹھتی ہے, اٹھ کر بے اختیار سر حسین کو سینے سے لگاتی ہے, فرماتی خدایا اس قوم کو اپنی رحمت سے محروم فرما جس قوم نے میرے حسین کو شہید کیا. حضرت رباب وہ با وفا سیدانی ہے, وہ با وفا زوجہ حسین ہے. جب مدینہ پہنچی عجیب حالت میں, کسی دھوپ میں بیٹھی تھی, کوئی عورت آئی, کہا کہ کنیز دھوپ میں مت بیٹھو آپ کو تکلیف ہوگی. کسی نے کہا شاید شہزادی زینب جی, اے مومنہ یہ حسین کی زوجہ ہے. اتنے دھوپ میں بیٹھتی تھی, فرماتی تھی میرے حسین کی لاش دھوپ میں پڑی رہی, میں سایہ میں کس طرح سے بیٹھ سکتی ہوں؟ کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیتی تھی, حسین پیاسا شہید ہو گئے, میں کس طرح سے ٹھنڈا پانی پیتی؟ جس مومنہ نے یہ بات کی تھی بہت شرمندہ ہو گئی. جناب رباب کو اپنے گھر پر دعوت دی, اصرار کیا آپ آئیے ہمارے گھر پر. جب گھر پر پہنچے تو اس نے ایک مرغی کا بریان کیا, مرغی کا کباب کر کے جب سامنے لایا, فرمایا میں نہیں کھاتی ہوں, مجھے اپنا اصغر یاد آتا ہے. یہ اصغر زبان کرے اتنا سخت جناب رباب کے دل پر گران گزرا.
الا لعنت الله على الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون.
خدا تیری عظمت کا واسطہ, محمد و آل محمد کا واسطہ, خدا شہداء کربلا کا واسطہ, اسراء کربلا کا واسطہ, خدا تیرے اسماء حسنہ کا واسطہ, خدا تیری رحمت کا واسطہ, حاضرین کی اس قلیل عبادت کو قبول فرما. خدایا غم محمد و آل محمد کے علاوہ کسی اور غم میں ہمیں گرفتار نہ فرما. خدایا آزاداران حسینی, آزاداری حسینی کی حفاظت فرما. خدایا دشمنان آزاداری کو, دشمنان آزاداران کو, دشمنان ملت جعفریہ کو نیست و نابود فرما. خدایا خدایا ہمارے اسرا جو زندانوں میں اسیر ہے, بے گناہ اسیر ہے, خدایا انہیں جلد از جلد رہائی عطا فرما. خدایا حاضرین کے تمام حاجات شرعیہ کو پورا فرما, مشکلات کو آسان فرما, ہمارے اولاد کو اولاد صالح بننے کی توفیق عطا فرما. خدایا دنیا میں سیرت محمد آل محمد پر عمل، آخرت میں محمد آل محمد کی شفاعت کے لائق بننے کی توفیق عطا فرما. خدایا ہمارے شہداء اور مرحومین کو خدایا محمد و آل محمد کے ساتھ محشور فرما. خدایا ہمارے بیماروں کو، خصوصاً دو مؤمن کے بارے میں درخواست ہے کہ وہ سخت بیمار ہے، کینسر کی بیماری مبتلا ہے، محمد اکبر ولد محمد باقر حسن ستپارہ، ان دونوں کے لیے دعا کی درخواست ہے. خدایا بیمار کربلا سید سجاد کا واسطہ، مظلوم کربلا حسین کا واسطہ، تیری عظمت کا واسطہ، علمدار عباس اور شہزادہ علی اصغر کا واسطہ، ان دو بیماروں کو اور تمام حاضرین کے جو بیمار ہیں، مؤمنین اور مؤمنات جو بیمار ہیں، خدایا انہیں شفایا عاجل و کامل عطا فرما. خدایا ہمارے ملک کو روز بروز ترقی عطا فرما. خدایا ہمارے ملک میں جو دشمن وطن ہے ان کو نیست و نابود فرما. خدایا ہمارے ملک میں دہشت گرد، تکفیری، ناصبی جو رہتے ہیں، اگر ہدایت کے لائق نہ ہو انہیں نیست و نابود فرما. خدایا ہمارے عوام، خواص، حکمران، سیاست مدار سب کو، اگر یہ اغیار کی غلامی چھوڑ کر، اغیار کی بندگی چھوڑ کر تیری بندگی کرنے کی توفیق عطا فرما. تمام شہدائے ملت اور اپنے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.